الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. جو لوگ ظلم کرتے ہیں یا یعنی اللہ کریم کی نافرمانی کرتے ہیں, ظلم کا معنی ہوتا ہے عربی لغت میں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا صحیح مقام نہیں ہے, کوئی کام اس طرح سے کرنا جو اس کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ کریم کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی جو قاعدہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس سے ہٹ کر کام کرنا, وہی کام کسی اور طریقے سے کرنا, اللہ کی بھی نافرمانی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے, اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم. تو لوگ دنیا میں اللہ کریم پہ اعتماد نہیں کرتے. جنہوں نے سرے سے قبول ہی نہیں کیا اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو مشرک و کافر ہیں ہی. ہماری اپنی پریشانی بھی یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, موروثی طور پر ہمیں مسلمان ہونا نصیب ہو گیا, لیکن جو عظمت باری پہ یقین یا اس کی ربوبیت پہ یقین یا اس کی قدرت کاملہ پہ یقین وہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہے. ہم بھی مادی ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں, خواہ و شرم ناجائز بھی ہوں. یہی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ پہ بندہ اعتماد کرتا ہے یا اللہ کے سوا دوسروں پہ کرتا ہے. جب عمل کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے. اگر ہم اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کریم نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اس کی عبادت کرتے ہیں. یعنی نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے اطاعت کرنا عبادت ہوتا ہے. تو تکمیل خواہشات کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں غیر شرعی, وہ بھی خواہش کی عبادت ہو جاتی ہے. اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ اسے اللہ پہ اعتماد ہو. دنیا عالم اسباب ہے, اسباب اختیار کرے لیکن شرعی حدود کے اندر. جائز وسائل اختیار کرنا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے, لیکن شریعت کے خلاف اور ناجائز وسائل اختیار کرنا یہ ظلم ہے. تو فرمایا جو لوگ ظلم کرتے ہیں یا جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں, اگر روح زمین کی ساری دولت کب سے دنیا آباد ہے تب سے لوگ دنیا کے وسائل سے دولت جمع کرنے لگے ہوئے ہیں, ہر زمانے ہر دور میں نئے نئے خزانے کھل جاتے ہیں لوگوں پر, تو فرمایا جتنی ابتدا سے دنیا کے تباہ ہونے تک قیامت کے قائم ہونے تک دولت اس سارے معمور عالم کے استعمال میں تھی, وہ ساری جمع کر کے اگر ایک بندے کے پاس ہو لیکن اس نے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی ہو, کفر و شرک کیا ہو یا عملاً نافرمانی کی ہو, تو قیامت کو وہ چاہے کہ یہ ساری دولت دے کر جرمانہ ادا کر کے جان چھڑا لے, فرمایا نہیں چھوٹ سکے گا. اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے نبی کے اطاعت چھوڑ کر اگر کوئی روئے زمین کی ساری دولت جو پہلوں کے پاس تھی جو آئندہ آنے والی نسلوں کے پاس تھی وہ ساری جمع کر کے ایک بندے کے پاس بھی آ جائے اور پھر روز حشر وہ چاہے کہ یہ دولت دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں, فرمایا نہیں چھوٹی. وہ اثر الندامت لما رآب العذاب, جب عذاب سامنے آ جائے گا تو بہت پچھتائیں گے, جب حقیقت سامنے ہوگی تو بہت پچھتائیں گے, پھر انہیں بہت دکھ ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطی کی کہ اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے لیے کتنا شدید عذاب جمع کر لیا. وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, اللہ کریم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے, جو سزا ملے گی وہ ان کے جرائم کے مطابق ہوگی. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اسی لیے تشریف لاتے ہیں اور مبعوث ہوتے ہیں کہ جو سزائیں وہاں جس عمل پر ملنی ہیں ان کا ہمیں یہاں زندگی میں پتہ دے دیں, خبر دے دیں, اطلاع دے دیں. اس لیے نبی کو ڈرانے والا کہا جاتا ہے, وہ جو عذاب الہی جن اعمال پہ جو مرتب ہونے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زیادتی تو نہیں کی جائے گی, انصاف کیا جائے گا, لیکن کس جرم کی سزا کتنی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ گناہ نافرمانی کس کی ہے. علماء حق بحث فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں, یعنی بڑے گناہ کون ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہیں, پھر آخر میں ساری بحث سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در حقیقت ہر گناہ ہی بڑا گناہ ہے اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے. جرم کی نوعیت اس طرح بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ نافرمانی کس کی ہے. آپ اپنے ایک دوست کی بات نہیں مانتے وہ اور بات ہے, اگر آپ اپنے والد کی نہیں مانتے تو وہ صورتحال بدل جائے گی, اگر یہ بات وہی ہو لیکن شخصیت بدلنے سے بدل جائے گی. آپ ایک چوکیدار کی بات نہیں مانتے اور بات ہے, لیکن آپ ایک پولیس افسر کی نہیں مانیں گے تو صورت بدل جائے گی. آپ عدالت میں جا کر جج کی بات نہیں مانیں گے, بات اس سے چھوٹی ہو لیکن ادھر منوانے والی ہستی بڑی ہے تو وہ جرم زیادہ بن جائے گا. تو اگر کوئی اللہ اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو وہ جرم کتنا ہوگا اور اس کی سزا کتنی ہوگی. فرمایا یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر لوگ پچھتائیں گے کہ ہم نے بڑی زیادتی کی. ان کے ساتھ فیصلہ تو انصاف سے ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, لیکن انصاف ہی کا تقاضا ہوگا کہ جس نوعیت کا جرم ہے اسی نوعیت کی سزا بھی ہو. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, فرمایا خوب اچھی طرح جان لو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کریم کا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے, تم نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی, تم کسی چیز کے خالق نہیں ہو, مالک بھی نہیں ہو, ساری نعمتیں اللہ کی ہیں, یہ اس کی تقسیم ہے, اور کچھ وقت کے لیے کسی کو امانت دے دیتا ہے. ہمارے پاس ہماری زندگی بھی اس کی امانت ہے, ہمارا اپنا اس پہ اختیار ہے, مال و دولت بھی اس کی امانت ہے, گھر بار بھی اس کی امانت ہے, اولاد بھی اس کی عطا ہے. تو ان چیزوں کے لیے یا دولت جمع کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑنا تو بڑی زیادتی کی بات ہے. دنیا کے لالچ میں آ کر یا دولت یا جائیداد کے لالچ میں آ کر یا حکومت یا عہدوں کے لالچ میں آ کر اللہ و اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. کہ یہ جان لو جو کچھ بھی زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. دولتیں جمع کر کر کے انسان مر جاتے ہیں, دولت ساتھ نہیں لے جاتے. عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک موت سے کوئی مبرہ نہیں ہے, سب کو موت آتی ہے, سب دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کون اپنے ساتھ کچھ لے کر جاتا ہے سوائے اپنے اعمال کے؟ اور یہ بھی یاد رکھو الا ان وعد اللہ حق, اللہ کریم کے وعدے بھی پوری طرح سچے ہیں, کوئی ان میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جس عمل پہ انعام کا وعدہ فرمایا وہ بھی سچا ہے, اور جس کردار پہ عذاب کی نوید سنائی ہے وہ بھی سچا ہے. اللہ کریم کے وعدے بالکل کھرے ہیں, ان میں کوئی جھول نہیں ہے, جیسا اس نے بتا دیا ویسا ہی ہوگا. بلاکن اکثرهم لا یعلمون, فرمایا لیکن بہت سے لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے, ان سے بے خبر رہتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں. باتیں تو یہ ہوتی رہتی ہیں, جب سے اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مخلوق کو اللہ کی یہ نعمت عطا فرمائی, تب سے اب تک روئے زمین پر سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے. دنیا کی کوئی کتاب بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے لائبریری میں رکھ دیتا ہے کہ پڑھ پڑھیے, یا کہیں سے لے کر پڑھتا ہے واپس کر دیتا ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت مسلسل ہوتی رہتی ہے, اور پڑھنے والے پر نئے نئے خزانے ہر تلاوت میں کھلتے رہتے ہیں, نئی نئی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, نئی نئی لذت نصیب ہوتی رہتی ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب قرآن و حدیث کے علاوہ لے لو, بڑا ادب ہو اس میں, بڑا اچھی نظم ہو, بڑے اچھے شعر ہوں, بڑے اچھے واقعات ہوں, لیکن آپ ایک دفعہ پڑھ کے دوبارہ نہیں پڑھیں گے. کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بندہ ختم کر کے پھر شروع سے لگ جائے کہ میں پھر پڑھتا ہوں, کوئی نہیں. یہ کلام الہی ہے, اور یہ وہ نعمت ہے کہ جسے جتنی بار دہراتے جاؤ اتنی بار نیا لطف, نیا مزہ, نئی رحمتیں, نیا کرم, نئے انکشافات, نئی باتیں منکشف ہوتی چلی جاتی. آپ نے حفاظ کرام کو دیکھا ہوگا, اکثر لوگ کم از کم اگر ویسے نہیں پڑھتے تو تراویح میں تو سنتے ہیں اکثر لوگ, تو کوئی حافظ والناس پہ قرآن کو ختم نہیں کرتا. والناس پر پہنچ کر پھر پہلے سپارے کا پہلا رکوع شروع کر دیتے, اور کبھی والناس پہ ختم نہیں کرتے, پھر شروع کر کے ختم کرتے. اس لیے کہ یہ کتاب ختم ہوتی نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی برکات الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک سے لوگوں کو عطا ہوئی ہے, زبان پاک سے لوگوں کو عطا ہوئی ہے, وہ برکات الگ ہیں. پوری زندگی کا نصاب ہے, ہر کام کے کرنے کا طریقہ ہے, یہ برکات الگ ہیں. پھر اس میں جو تجلیات باری ہیں وہ الگ سے ہیں, جو انوارات نبوت ہیں وہ الگ سے ہیں. اور میں اگلے روز ہی مطالعہ کر رہا تھا, ایک حدیث شریف نظر نواز ہوئی کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر دیے ہیں جو تلاوت قرآن کی تلاش میں رہتے ہیں, اور جب کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, تو آواز اس کے قاری کے منہ سے نکلنے کی بجائے لوگوں کو جو سنائی دیتی ہے وہ ہاتھ کے راستے فرشتے کے منہ میں جا کر اس کے منہ سے نکلتی ہے. ان فرشتوں کی غذا ہی یہی ہے کہ وہ تلاوت قرآن سنتے رہے. ذرا اس نظر سے دیکھیے کہ یہ الفاظ اللہ کا ذاتی کلام ہے. پھر اس نظر سے دیکھیے کہ یہ حضور کی زبان مبارک اور لبہائے مبارک سے ادا ہوا ہے, اور فرشتے اس کی تلاش میں پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو تو وہ ہمارے سینے سے ہو کر ہمارے منہ سے گزرے. تو پھر اگر ہم اس کی تلاوت ہی نہ کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں, اس پر عمل کی کوشش نہ کریں, تو خود یہی ایک جرم کتنا بڑا جرم بن جاتا ہے. اس لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو نہیں ہوتا, چونکہ گناہ اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نام ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہے, اس لحاظ سے ہر گناہ بڑا بن جاتا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, جان لو, اچھی طرح جان لو, یقین کر لو, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. کسی کو غذا دیتا ہے, کسی کو پانی دیتا ہے, دوا دیتا ہے, لباس دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, جائیداد دیتا ہے, عہدہ دیتا ہے, سب کچھ اس کا اپنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کسی کو عطا کر دیتا ہے, کسی کی آزمائش دولت اور امارت اور اقتدار بن جاتا ہے, کسی کی آزمائش بھوک اور افلاس بن جاتا ہے. اما اذا ابتلاه فاکرمه ونعمه, کسی کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اولاد دے دی, مال و دولت دے دی, حکومت دے دی, پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اختیار پا کر میری اور اطاعت کرتا ہے یا اپنی مرضی نافذ کرتا ہے. وما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقہ, کسی پر دوسری آزمائش بھیج دیتا ہے, رزق کی تنگی بھیج دیتا ہے, غربت و افلاس بھیج دیتا ہے, جسمانی کمزوری بھیج دیتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ان کمزوریوں کے ازالے کے لیے میرے در پہ آتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, میرے پیغمبر کا اتباع کرتا ہے, یا یہ دروازہ چھوڑ کر مخلوق کے دروازے پہ دوڑنے لگ جاتا ہے کہ فلاں مجھے پیسے دے دے گا, فلاں مجھے شفا دے دے گا, فلاں کی خوش آمد کروں تو میرا کام ہو جائے گا. تو یہ غربت و امارت دونوں آزمائشیں ہیں. لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, دینے والا اللہ ہے. اور یہ یاد رکھو, الا ان وعد اللہ حق, اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں, ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. جو فرما دیا وہ برحق ہے, وہ بالکل سچ ہے, اور ویسا ہی ہوگا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں, اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے, جانوروں کی طرح زندگی گزار جاتے ہیں, سو یہ اٹھتے ہیں تو روزی کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، نیک بد کی پرواہ کیے بغیر، کہیں سے لقمہ مل جائے، کہیں سے پیٹ بھر جائے، سارا دن اس میں کھپتے کھپتے شام ہوئی تھک ہار کر لیٹ گئے سو گئے، زندگی جانوروں کی طرح بسر کر جاتے ہیں. جانور بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ سارا دن خوراک تلاش کرتے رہے اور شام کو بیٹھ گئے. ہوا یخی و یمیت و الیہ ترجعون. سارا کچھ کس طرح اللہ کا ہے، اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو دیکھ لو، وہی زندہ کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، مخلوق کو حیات وہی دیتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا سکتا، کوئی اپنی مرضی سے اپنا قد بوت نہیں بنا سکتا، کوئی اپنی مرضی سے اپنی صحت نہیں بنا سکتا، کوئی اپنی مرضی سے جب تک چاہے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے. وہ یمیت، وہی موت بھیج دیتا ہے. جب اس کی طرف سے آتی ہے تو پھر بندہ ٹال نہیں سکتا. جب خود زندگی اور موت وہی دیتا ہے تو باقی کون سی چیز بچ گئی جو اس کے قبضے قدرت سے باہر ہے؟ کوئی مر جائے تو اس کے سرانے ٹنوں سونا اور جواہرات کا ڈھیر رکھ دو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو سونے کے تابوت میں دفن کر دو، اس میں جواہرات کے ڈھیر دفن کر دو، اس سے کیا؟ اس کے پاس تو زندگی نہیں، اس کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو زندگی اور موت دیتا ہے خود وہ مالک ہے، باقی ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں. الیہ ترجعون، اور ہر فرد کو واپس اس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے. اگر موت زندگی کے خاتمے کا نام ہوتا اور مر کر بندہ ختم ہو جاتا تو پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن نہیں، مر کے ختم نہیں ہونا. موت بھی زندگی کا ایک رخ ہے. اس دنیاوی زندگی سے نکل کر ابدی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. یہ زندگی کی ایک منزل ہے جس کا نام موت ہے. ہم باپ کے صلب میں تھے، وہ بھی ایک زندگی تھی. زندگی کا دوسرا دور آیا، شکم مادر میں آ گئے، وہ بھی ایک زندگی تھی. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گئے، یہ بھی زندگی کی ایک صورت ہے. دنیا سے نکلے، برزخ میں چلے گئے، وہ زندگی کی ایک اور صورت ہے. برزخ سے نکلیں گے، میدان حشر میں پہنچ جائیں گے، وہ اگلی صورت ہے زندگی کی. کوئی خوش نصیب جنت چلا جائے گا، بد نصیب دوزخ چلا جائے گا، یہ زندگی کی آخری صورت ہے جو پھر ہمیشہ رہے. تو فرمایا صرف زندہ ہونا اور مرنا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے. سو لوگو، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للعالمین للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے مزاج ایسے ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے جمع ہو جاتے ہیں. جب تک کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہوتا ہے. ساری زندگی دو بھائی ناراض بیٹھے رہتے ہیں، جب ایک مر جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے سر پیٹ رہا ہوتا ہے. اب سر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ زندگی بھر تو تم نے بات نہیں کی. رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، بولنا نہیں ہے جی، سلام دعا نہیں کرنا جی. جب کوئی مر جاتا ہے تو سارے روتے پیٹتے آ جاتے. قوم میں اتفاق نہیں ہو رہا جی، سیاسی جماعتوں میں اتفاق نہیں ہو رہا جی. جب کوئی بلا آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، پھر سارے رونا پیٹنا شروع کرتے. تمہاری عادت ہو ہے کہ انسانی مزاج ایسا ہے کہ حادثے پہ جمع ہو جاتے ہو. تو دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے حادثات ہوئے، ان سب سے بڑا حادثہ ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں ایک ہی بار ہوا. انبیاء مبعوث ہوتے رہے، خود پہلا انسان آدم علیہ السلام خود نبی تھے، ہر قوم میں ہر ملک میں نبی مبعوث ہوتے رہے، لیکن مخصوص قوموں کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے. یہ اتنا عظیم حادثہ، اتنا عظیم انقلاب ہے کہ اللہ کا ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا اور ہمیشہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے. اب اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا؟ ایک ہی بار ایسی کتاب نازل فرما دی جو قیامت تک کے لیے ہر ملک، ہر قوم، ہر فرد، ہر موسم میں قابل عمل ہے، اور جتنے طریقے اعمال کے اس نے بتائے ہیں، لین دین کے، سیاست کے، عدالت کے، تجارت کے، کاروبار کے، قومی امور میں، بین الاقوامی امور میں، سارے اتنے کھرے، اتنے سچے ہیں کہ نزول سے لے کر قیامت تک وہ قابل عمل ہیں اور بہترین طریقہ طرز عمل ہے اور بہترین نمونہ عمل. پھر اس کے ساتھ ایک اور حادثہ ہوا، اللہ کریم نے فرما دیا میں نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، میں اس کا محافظ ہوں. 15ویں صدی آ گئی، کوئی اس کی ایک زیر زبر، ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکا. لوگ معنی میں تجاوز کرتے رہے، تعویلات و تعبیرات میں اپنے مقصد کی باتیں ٹھوستے رہے، لیکن قرآن کا جو متن ہے، جو کلام الہی ہے، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکا. اتنے بڑے حادثے نے بھی تمہیں جھنجھوڑا نہیں ہے؟ تم جو حادثات میں جمع ہو جاتے ہو تو قد جات کو، وہ تو ہو چکا تمہارے ساتھ، بہت بڑا انقلاب آ چکا، بہت بڑا حادثہ ہو چکا. اللہ کا آخری اور عظیم الشان نبی تمام نبیوں کا بھی امام، امام الانبیاء مبعوث ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا چاہتے ہو تم؟ کس بات پہ جمع ہوگی؟ کیا بات، کون سا حادثہ تمہیں اس سے بڑھ کر جھنجھوڑے گا؟ والی شان عالی قدر نبی اللہ کا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بہترین نصیحت لے کر آئے. قرآن اللہ کا حکم بھی ہے، اوامر و نواہی کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ اوامر و نواہی کے احکام نصیحت ہیں. نصیحت اس بات کو کہتے ہیں جو بات کسی کو اس کی اپنی بھلائی کے لیے سمجھائی جائے. نصیحت کا مفہوم یہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں باپ کا کوئی اپنا لالچ ہوتا ہے، وہ بیٹے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے. استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے تو اس سے استاد نے کوئی مزید وصول نہیں کرنا ہوتا، اس کی یعنی سننے والے کی بھلائی کی جو بات کی جائے وہ نصیحت ہوتی ہے. تو فرمایا میرا نبی، میرا کلام تمہارے بھلے کے لیے لے کر تمہارے پاس ظہور پذیر ہوا، تمہارے پاس مبعوث ہوا، تمہاری بھلائی کا اہتمام کر کے، تمہارے بھلے کی بات کر کے، تمہارے بھلے کی کتاب لے کر. اور پھر یہ صرف کتاب نہیں ہے، زندگی کا مدار کیفیات قلبی پر ہے. آپ دیکھتے ہو لوگ جوا کھیلتے ہیں، رقمیں ہار جاتے ہیں، گھر ہار جاتے ہیں، بعض اوقات بیویاں تک ہار جاتے ہیں. پھر جوئے کو بھلا برا بھی کہتے ہیں کہ بہت بری بات ہے، پھر کھیلتے بھی ہیں، باز نہیں آتے. کیوں؟ ان سے پوچھا جائے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں دل چاہتا ہے. تو مطلب ہے بدن کا حکمران تو دل ہے نا، دماغ تو مادی وسائل جمع کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا، بدن کو مادی حرکات دینے کے لیے ذریعہ بنا دیا، فیصلے تو دل کرتا، نافذ وہی ہوتے. اگر دل میں خرابی آ جائے، اگر دل میں ظلمت آ جائے، اگر دل میں کجی آ جائے، اگر دل میں اللہ کا نام نہ ہو، اگر دل میں عظمت رسالت نہ ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب اس دل کا کیا کریں، اس کا کیا؟ دل کی دھڑکن کا علاج تو ہے، دل کے والو بند ہو گئے ان کا علاج تو ہے، لیکن دل کی کیفیات کا کیا علاج ہے؟ کوئی ایسا انجیکشن، کوئی ایسی گولی، کوئی ایسا آپریشن جو دل میں سے کجی کو، کدورت کو، حسد کو، بغض کو، برائی کی خواہشات کو نکال دے اور وہاں نیکی اور اللہ کے نام کی عظمت بھر دے. فرمایا وہ یہ کتاب ہے، اس کا کام ہے. قد جاتکم، یہ کام ہو چکا، تمہارے پاس آ چکی، موعظتم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بہترین نصیحت. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا. یہاں من اللہ نہیں فرمایا، من ربکم فرمایا، تمہارے پروردگار جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جو تمہاری ساری ضروریات پوری فرما رہا ہے، اس نے تمہاری یہ سب سے بڑی ضرورت پوری کرنے کا بھی انتظام کر دیا قرآن نازل فرما کر. اب جتنی دل کی بیماریاں ہیں، جھوٹ ہے، حسد ہے، کفر ہے، شرک ہے، برائی ہے، برائی کی خواہشات ہے، چوری ڈاکے کی آرزو ہے، دولت مند بننے کی ہوس ہے، ان سب کا علاج فرمایا اسی قرآن میں موجود ہے. اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو، سب درست ہو جائے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بہترین نصیحت تمہارے پاس آ چکی. وشفاء لما فی الصدور، اور جو دل کی بیماریاں ہیں ان سب کی شفا بھی ہے. اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نبی معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں، کسی نبی سے خطا کا صدور محال ہے، ممکن نہیں ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. قرآن حضور پر نازل ہوا، قرآن کے معنی و مفاہیم بھی حضور پر نازل ہوئے. یہ منصب نبوت فرائض نبوت میں سے ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس پر عمل کس طرح سے کرنا ہے. جو ہستی اللہ کریم کے بعد ساری مخلوق سے افضل ترین ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. جن پر قرآن نازل ہوا اور جن کا عمل قرآن کی تفسیر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کی کہ یا ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے بتائیے کیسے تھے. انہوں نے بڑا مختصر، بڑا خوبصورت، بڑا جامع جواب ارشاد فرمایا. فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کریمانہ قرآن تھے. قرآن پڑھتے جاؤ، تمہیں آپ کے اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا جائے. جو قرآن فرماتا ہے وہ کرتے تھے، جس سے روکتا ہے اس سے رک جاتے. یعنی تم اگر حضور کو جاننا چاہتے ہو تو پھر بھی قرآن پڑھو، اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، آپ کے اعمال کو دیکھو. وشفاء لما فی الصدور، جس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج نہیں ہے کہ دل میں جو غلاظتیں، نفرتیں، کثافتیں بھر جاتی ہیں، ان کو نکال کر کدورتوں کی جگہ محبتیں بھر دے، برائی کی جگہ نیکی بھر دے، خواہشات کی جگہ اطاعت بھر دے. فرمایا یہ بھی اسی قرآن کا کام. اور پھر وہداہ، زندگی کے ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی قرآن ہے، یہی بتاتا ہے. خدا کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ، ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی کتاب بتاتی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے مجسم رحمت بھی ہے، سراپا رحمت بھی ہے، رحمت کا خزانہ بھی ہے. سرمارے حبیب انہیں فرما دیجئے، قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا. لوگو، جب تمہیں ایمان نصیب ہو گیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو یہ کتاب جو تمہیں ملی ہے، یہ رسول جو مبعوث ہوا ہے، یہ جو تم پر رحمتوں کی بارش ہوئی ہے، یہ جو تمہیں اللہ سے ہم کلام کر دیا، اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا، یہ دنیا کی ساری دولت مل جانے سے یہ بہت بڑا انعام ہے. دنیا تو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ وہ دولت ہے جو تمہارے ساتھ جائے. قل بفضل اللہ وبرحمتی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بخشش ہے اور اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ، اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور دنیا داروں کی دنیا اور دولت اور بنگلے دیکھ کر لالچ نہ کرو، یہ اس سے بہت زیادہ دولت جو تمہارے دل میں ہے، یہ تمہارے پاس ہے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان ہے، اسوہ حسنہ پہ عمل نصیب ہے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ایسی دولت ہے کہ کوئی ساری دنیا کی دولت جمع کر لے، اس سے بھی یہ بہتر. چونکہ یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، موعظہ بھی ہے، خدا بھی ہے، رحمت بھی ہے. دل کی سب بیماریوں کو شفا تو قرآن ہے ہی، جسمانی بیماریاں بھی اس سے شفا پا جاتی ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی بن جاتا ہے. لیکن صرف اسے تعویذ گنڈے کی کتاب بنا لینا درست نہیں. حدیث شریف میں ملتا ہے بعض بیماریوں کا علاج، حضور نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھ کر سو جاؤ تو وہ تکلیف نہیں رہے گی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری زندگی وہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں. لیکن آپ کے ارشاد کا یہ مطلب تو نہیں کہ جسمانی صفا کے لیے یہ سورت پڑھو تو پھر باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، یہ تو مراد نہیں. اگر کوئی حدیث پاک کے مطابق کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی رکوع جسمانی شفا کے لیے پڑھتا ہے تو وہ درست ہے، لیکن ساتھ اسے مسلسل تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک سورت لے لو اور ساری عمر وہ پڑھتے رہو، باقی چھوڑ دو، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں، بیماری سے شفا پانے کے لیے. تو قرآن تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے. اب تو ہم نے اکثر اس کا یہی استعمال کر لیا ہے، یا کوئی مرنے لگے تو جو بہت نیک لوگ ہیں وہ اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا قرآن آسانی سے مرنے کے لیے ہے یا قرآن آسانی سے زندہ رہنے کے لیے ہے؟ یعنی جو کتاب حیات ہے، جو منصور حیات ہے، جو زندگی کا نصاب ہے، اسے ہم مرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر قرآن پڑھو یہ مر جائے گا. کیا الٹی سمجھ ہے، کیا عجیب معاملہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن آیات لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے، قرآن آیات سے جسمانی شفا ہوتی ہے. بعض صورتوں کے بارے حدیث شریف میں ملتا ہے، بعض بزرگان دین نے وظیفے بتا دیے کہ یہ آئے کریمہ اس طرح پڑھو یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ سب درست ہے. لیکن یہ ضمنی سی بات ہے، یہ بات ضمنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی جائے، صبح و شام کی جائے، پھر کوشش کی جائے اس کے مفاہیم سمجھنے کی، پھر کوشش کی جائے اس پر پورا پورا عمل کرنے کی، یہ قرآن کی عزت، حرمت اور احترام ہے. اس پر ریشمی غلاف چڑھا دینا اور چوم چاٹ کر اوپر رکھ دینا الماری کے اوپر کے خانے میں اور ساری زندگی کھولنا نہیں، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے، یہ قرآن کی عزت نہیں ہے. قرآن کی عزت یہ ہے، تھوڑا سا ہی جتنا ہو سکے، اگر ہمیں اس کے ایک ایک لفظ کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا تو شاید لوگ رات دن صرف یہی پڑھتے رہتے اور کچھ بھی نہ کرتے. جب اندازہ ہوگا تب عمل کا وقت گزر چکا ہوگا. جب موت قریب آتی ہے نا، یہ بڑی عجیب بات ہے، تو اس کے اثرات جب جسم پہ وارد ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو بدن کی فطری طور پر ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. اب قرآن کریم میں آتا ہے یضربون وجوہم وادبارہم، زندوں کو تو نظر نہیں آتا لیکن کفار کو فرشتے قبض روح کے وقت ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی نیک ہے، صاحب نجات ہے، تو اسے خوبصورت فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو جنت سے اس کو لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، تو توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. جب کلی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے تو کشف ہو جاتا ہے، مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. تو پچھلے دنوں ایک بندہ اسی طرح اسی حالت میں مبتلا تھا، تو اس نے تو چیخ رہا تھا کسی کو بلاؤ، وہ بڑی بدصورت عورت بیٹھی ہے، وہ مجھے چڑھا رہی ہے، وہ بڑا ایک بدشکل مرد بیٹھے ہے، وہ مجھے چڑھا رہا ہے، وہ یہ ہے، وہ بے شمار صورتیں مرنے والا گن گن کر بتا رہا تھا، کسی کو بلاؤ ان کو کمرے سے نکالے. بیچارہ فوت ہو گیا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا تھا. تو یہ کیا تھا، جنات تھے؟ میں نے کہا جی نہیں، جنات کو اس سے کیا کام، جو پہلے ہی موت میں نزع میں مبتلا ہے، جنات اب اسے کیا کہیں گے؟ یہ زندگی کے کیے ہوئے اعمال تھے جنہوں نے ساتھ قبر میں جانا ہے. جو کچھ کرتا رہا، کوئی کسی بدشکل عورت کی صورت میں نظر آ رہا تھا، کوئی کسی بدشکل بلا کی صورت میں نظر، یہ چیزیں تو اب ساتھ جائیں گی. جب کشف ہو گیا تو پھر اعمال متشکل ہو گئے، ان کی شکلیں نظر آنے لگیں. تو یہ اب کسی کے بھگائے تو نہیں بھاگتے، یہ تو تمہاری اپنی کمائی ہے، تم اپنی لے کر جاؤ گے. یہ روزمرہ کے واقعات ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں. تو فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ کتاب بطور نصیحت آئی، یعنی تمہاری بھلائی کے لیے آئی. اس لیے آئی کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا اس کی شان کو زیبا ہے، وہی پوری کرتا ہے، اس نے یہ تمہاری ضرورت بھی پوری کر دی. پھر اس میں وہ شفاء لما فی الصدور، قلبی کیفیات کی بھی شفا رکھی ہے. قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، کاف یا عین صاد، الف لام را، ان کے معنی تو ہمیں نہیں آتے. اگر معنی نہیں آتے تو بھی ان کا پڑھنا اتنا ہی نفع دیتا ہے جس کے معنی آتے ہیں جتنا وہ نفع دیتا ہے. یعنی یہ تلاوت سے چھوڑے نہیں جا سکتے کہ اب ان کے معنی تو آتے نہیں، کیا فائدہ پڑھنے کا. جن کو معنی نہیں آتے ان کو بھی تلاوت کا، وہ کیفیات قلبی تو نصیب ہوتی ہیں، دل تو صاف ہوتا ہے، دل کا آئینہ تو صاف ہوتا ہے. شفاء لما فی الصدور، دلوں کے مرضوں کی شفا ہے اس میں، ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے. اور میرے حبیب انہیں کہیے اللہ کی اس مہربانی پر خوش ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ. اسے چھوڑ کر کوئی دولت ملتی ہو تو اس دولت کو ٹھکرا دو، اسے مت چھوڑو، یہ بہت قیمتی ہے ہر دولت. قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگو اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت. یہ قرآن کریم، اللہ کا رسول جو قرآن کریم کا عطا کرنے والا لانے والا ہے، اللہ کا وہ محبوب جو قرآن کریم کے مفاہیم تم پر واضح کرنے والا ہے اور تمہیں توفیق ایمان اور تمہارا قرآن پر عمل، یہ دنیا جہان کی حکومتوں دولتوں سے بڑھ کر ہے. اس پر خوش رہو، وہ خیر مما یجمعون، جتنی کوئی دولت جمع کر سکتا ہے اس ساری سے یہ بہت بلند اور بہت بہتر ہے. اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.